مصر کے صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بیرون ملک پولنگ میں محمد مرسی کی برتری اور سیاسی کشیدگی۔ بحرین کے مختلف شہروں میں عوام کے انقلابی مظاہرے، مظاہرین پر سعودی اور بحرینی فوجوں کے حملے۔ افغانستان میں عام شہریوں پر امریکہ اور نیٹو کے حملے، صدر حامد کرزئی کا احتجاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ خبرنامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب لیجیے آج کا خبرنامہ، ملاحظہ فرمائیں۔ مصر کے صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بیرون ملک ڈالے جانے والے ووٹوں کی گنتی سے متعلق رپورٹ بتاتی ہے کہ آزادی و انصاف پارٹی کے امیدوار محمد مرسی نے 63% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ دوسری جانب آمریت کی باقیات کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کے مسئلے میں پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
العالم ٹیلی ویژن کے مطابق 7 ملکوں میں مقیم مصری شہریوں کی جانب سے ڈالے جانے والے ووٹوں کی گنتی سے پتہ چلتا ہے کہ آزادی و انصاف پارٹی کے امیدوار محمد مرسی نے 63% ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ قبل ازیں مصر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا تھا کہ سعودی عرب میں مقیم 63,000 مصری شہریوں نے ووٹ ڈالے ہیں، جو بیرون ملک ہونے والی پولنگ میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ نیو یارک میں بھی مصری قونصلیٹ میں بڑی تعداد میں مصری شہریوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ بیرون ملک مقیم 80,000 مصری شہریوں میں سے 5,86,000 صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ مصر کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے 16 اور 17 جون کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابات میں مصر کے ڈکٹیٹر حسنی مبارک کے آخری وزیر اعظم احمد شفیق اور اخوان المسلمین کے نامزد امیدوار محمد مرسی کے درمیان مقابلہ ہے۔ دوسری جانب مصر میں سیاسی کشیدگی نے قانونی جنگ کی شکل اختیار کر لی ہے، اور حسنی مبارک کے آخری وزیر اعظم کو بدستور انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت حاصل ہے، جس کی وجہ سے کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ مصری عدلیہ کی جانب سے پارلیمان کے خلاف دیے جانے والے بیان پر پارلیمانی اراکین کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ انتخابات سے قبل پارلیمان کی جانب سے منظور کیے جانے والے ایک بل کی روح سے سابق حکومت کی باقیات کو انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا، لیکن ملک کی سپریم کورٹ نے مذکورہ بل کو آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے اسے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ مذکورہ بل کے تحت احمد شفیق جیسا کوئی بھی شخص انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن عوامی احتجاج کے باوجود وہ بدستور صدارتی انتخابات کے اکھاڑے میں موجود ہیں۔ مصر میں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کی عدلیہ آزاد نہیں ہے اور سابق حکومت کی باقیات بدستور اعلی عدالتی عہدوں پر براجمان ہیں۔ ادھر مصری پارلیمان کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمراں فوجی کونسل کو آئین کی تدوین اور ترمیم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ محمد سال القطاطانی نے کہا کہ 23 جنوری کے انتخابات کے بعد قانون سازی کا کام مکمل طور سے پارلیمان کے حوالے کر دیا گیا تھا، لہذا حکمراں فوجی کونسل کو اس معاملے میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مصری پارلیمان کے اسپیکر نے آئین ساز اسمبلی کے بارے میں کہا کہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے ارکان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ووٹوں کے ذریعے آئین ساز اسمبلی کے ارکان کا انتخاب کریں۔ مصری پارلیمان کے اسپیکر نے ملک کے نئے آئین کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ آئین ملک کی تمام سیاسی جماعتوں اور عوامی امنگوں کا ترجمان ہوگا، کیونکہ اس کی تدوین میں معاشرے کے تمام طبقات کے نمائندے موجود ہوں گے۔
مصر کے اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک کی جسمانی صورتحال کے تشویشناک ہو جانے کی خبر دی ہے۔ روزنامہ شرق الاوسط کے ویب سائٹ کے مطابق جیل ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو حسنی مبارک کے معائنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ حسنی مبارک کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اسے مصنوعی طریقے سے سانس دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سابق ڈکٹیٹر کی صورتحال قابو میں نہ آئی تو اسے کسی بھی لمحے برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ مصر کی سپریم کورٹ نے کچھ روز قبل عوامی قتل عام کے الزام میں حسنی مبارک کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ عدالت نے اسے اور اس کے بیٹوں کو مالی بدعنوانیوں کے الزامات سے بری کر دیا تھا۔ مصر کے عوام حسنی مبارک کو سزائے موت دیے جانے اور اس کے بیٹوں اور دیگر ساتھیوں کی کڑی سزا کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سرکاری عہدوں سے آمریت کی باقیات کو ہٹانا بھی مصری عوام کے اہم ترین مطالبات میں سے ایک ہے۔ بحرین میں ملکی اور غیر ملکی سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین پر حملے کیے، جس سے دسیوں لوگ زخمی ہو گئے۔ العالم کے مطابق سینکڑوں بحرینی شہریوں نے آل خلیفہ حکومت کی کارکردگی اور مظاہرین کے خلاف تشدد کے استعمال کی مذمت کرتے ہوئے کئی علاقوں میں مظاہرے کیا اور حکومت مخالف نعرے لگاتے ہوئے اپنے مستقبل کے تعین کے عوام کے حق پر زور دیا اور آل خلیفہ حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ بحرینی اور سعودی فوجیوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی اور آنسو گیس کے گولے استعمال کیے، جس کے نتیجے میں دسیوں مظاہرین زخمی ہو گئے۔ اس موقع پر مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں کے دوران فوجیوں نے کئی مظاہرین کو گرفتار بھی کیا۔ بحرین میں 14 فروری 2011 سے شروع ہونے والی عوامی تحریک کو سعودی فوجیوں کی مدد سے دبانے کی حکومتی کوششوں میں اب تک سینکڑوں شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ بحرین کی حکومت مخالف تنظیموں نے بیان جاری کر کے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے اپیل کی ہے کہ اس ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے فوری طور پر اقدام کیا جائے۔
بحرین کی حکومت مخالف انقلابی تنظیموں الوفاق، نیشنل ڈیموکریٹک ایسوسی ایشن الاخا اور واد نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ بحرین میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کی جانے والی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے ٹائم فریم کا تعین کرے۔ ان تنظیموں نے اسی طرح آل خلیفہ حکومت کی جانب سے تشدد و سرکوبی جاری رہنے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بحرین میں عوامی اور جمہوری حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ بحرین کی علماء کونسل کے سربراہ نے بھی اس ملک میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی جاری رہنے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا ہے کہ بحرین ایسا ملک بن گیا ہے جہاں کے حکام شہریوں کے حقوق کے خلاف ورزی کرتے ہیں، عوام کی سرکوبی کرتے ہیں، مسجدوں کو منہدم کیا جاتا ہے اور مخالفین کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ فروری 2011 سے بحرین میں عوام اپنے حقوق اور قانونی مطالبات کی تکمیل کے لیے پرامن مظاہرے کر رہے ہیں، تاہم انہیں ملکی اور غیر ملکی افواج کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بحرین کے نہتے عوام کے خلاف ایسے حالات میں تشدد جاری ہے جب وہ اپنے شہری حقوق سے زیادہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے، لیکن آل خلیفہ حکومت ان کے قانونی مطالبات کا جواب گولیوں سے دے رہی ہے۔ گزشتہ دنوں بحرین میں حکومت نے پرامن مظاہرین کے خلاف ساؤنڈ بموں، اعصاب کو متاثر کرنے والے گولوں اور زہریلی آنسو گیس کا کثرت سے استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ بحرین میں پرامن مظاہروں کے دوران زخمی ہونے والوں کو اسپتالوں میں بحرینی اور سعودی فوجیوں سے نجات نہیں ملتی۔ گزشتہ ایک برس کے دوران بحرینی اور سعودی فوجیوں نے اسپتالوں پر حملے کر کے دسیوں زخمیوں کو حراست میں لے کر جیلوں میں بھیانک ایذائیں پہنچائی ہیں۔ بحرین میں سب سے بڑی حکومت مخالف تنظیم الوفاق نے اعلان کیا ہے کہ آل خلیفہ کی جیل میں قید ہونے والے بہت سے انقلابیوں کی ایسی شکایتیں انہیں موصول ہوئی ہیں جن سے علم ہوتا ہے کہ انہیں جیل میں بھیانک اور غیر انسانی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ سگریٹ سے جلانا، مارنا پیٹنا اور گالی دینا تو بحرین کی جیلوں میں عام سی بات بن گیا ہے، جبکہ ان میں سے اکثر قیدیوں کا جرم پرامن عوامی مظاہروں میں شرکت یا بحرین میں انقلاب کی حمایت کرنا ہے۔ بحرین میں ان نرسوں اور ڈاکٹروں کو بھی سزا دی جاتی ہے جو مظاہروں میں زخمی ہونے والوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ سب بحرین میں انسانی حقوق کی بے شمار خلاف ورزیوں کی صرف ایک جھلک ہے۔ دریاسنا بحرین کی اسلامی تنظیم برائے قومی اتحاد کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان نے کہا ہے کہ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے مغرب کی لاکھ کوششوں کے باوجود عالمی رائے عامہ کے سامنے بحرین کے انقلاب کے حقائق واضح ہو گئے ہیں اور انقلاب کامیابی تک جاری رہے گا۔ بحرین کی انسانی حقوق تنظیم نے بھی کہا ہے کہ وہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دنیا والوں کو آگاہ کرنے کے لیے اپنے تمام امکانات اور وسائل بروئے کار لائے گی۔
اسرائیل نے شام میں صدر بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کا مطالبہ کیا ہے، ایک ایسے وقت میں جب شامی باغیوں کو عراقی کردستان کے راستے اسرائیلی اسلحے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کے نائب وزیر اعظم نے شام پر نسل کشی کا الزام لگاتے ہوئے عالمی برادری سے فوجی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ شاول موفاز نے شام کے خلاف اپنے اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر الزام لگایا کہ روس شامی حکومت کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ہوائی جہازوں نے اسلحے کی متعدد کھیپیں عراقی کردستان منتقل کی ہیں، جہاں سے یہ اسلحے شام منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اسلحے کی خریداری اور حمل و نقل کے تمام اخراجات قطر کی حکومت برداشت کر رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی رکن پارلیمان نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم زخمی ہونے والے شامی باغیوں کے علاج معالجے کے لیے ترکی بھیجی گئی ہے۔ ایوب قرا کے مطابق ڈاکٹروں کی اس ٹیم کو ترکی شام سرحد پر تعینات کیا گیا ہے اور جلد ہی ڈاکٹروں کی ایک اور ٹیم شام اور اردن کی سرحد کے قریب تعینات کر دی جائے گی۔ اسرائیلی پارلیمان کے مذکورہ رکن نے یہ بھی کہا ہے کہ صہیونی حکومت شام کی لڑائی میں زخمی ہونے والوں کو علاج کی غرض سے اسرائیل لانے کے لیے بھی تیار ہے۔ قبل ازیں تواتر کے ساتھ ایسی خبریں سامنے آتی رہی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس کے اعلی افسران ترکی میں شامی باغیوں کو تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے امریکی فوجیوں کے ہاتھوں افغان شہریوں کے قتل پر اعتراض کرتے ہوئے کابل میں امریکی سفیر کو ایوان صدارت طلب کر لیا ہے۔ افغانستان کے صدارتی دفتر سے اتوار کے روز جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ کابل میں امریکی سفیر رایان کراکر نے ایوان صدر میں حاضر ہو کر افغان شہریوں کے قتل عام اور رہائشی علاقوں پر امریکی فوجیوں کے حملے روکنے کا وعدہ کیا۔ افغان صدر نے امریکی سفیر کو طلب کر کے امریکی حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ کابل اور واشنگٹن کے درمیان اسٹریٹیجک معاہدے پر دستخط کے بعد اب تک کئی بار نیٹو اور امریکی فوجیوں نے دیہی بستیوں اور رہائشی علاقوں پر بمباری کر کے افغان خواتینوں بچوں کا قتل کیا ہے۔ حامد کرزئی نے کہا کہ یہ کارروائی دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور افغانستان ایسی تمام کارروائیوں کے مکمل خاتمے کا خواہاں ہے۔ افغانستان کے صدر نے سنیچر کے روز نیٹو اور امریکہ کے فوجی کمانڈر جان ایلن سے ملاقات میں بھی کہا تھا کہ عام شہریوں پر امریکی حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے اور یہ سلسلہ رکنا چاہیے ورنہ کابل واشنگٹن اسٹریٹیجک معاہدہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ سن 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے سے لے کر اب تک 20,000 سے زائد عام شہری ہلاک اور اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں جشن باب العلم میں مختلف مذاہب کے دانشوروں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دہلی میں جشن باب العلم کا اہتمام کیا گیا جس میں اسلام کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور حضرت علی علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہندوستان کے طول و عرض میں سیمیناروں اور محفلوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اسی سلسلے میں باب العلم تعلیمی سوسائٹی کے زیر اہتمام دہلی کے ایوان غالب میں جشن باب العلم کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء کرام اور شعراء اہل بیت نے مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ معروف عالم دین مولانا سید قلب رشید نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ 63 سال کی زندگی میں حضرت علی علیہ السلام نے دین اسلام کی ہر طرح سے خدمت کی اور توحید کے پرچم کو بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ ولایت کا چراغ ہمیشہ روشن رہے گا۔ جشن باب العلم کے کنوینر ذیشان آبدی نے باب العلم تعلیمی سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس 26ویں جلسے کے بارے میں کہا،
ہم اصل میں یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ تعلیم کا معیار بلند ہو اور چونکہ سب سے زیادہ کام اسلام میں جو کسی کا ہے رسول مقبول کے بعد وہ مولا علی کا ہے، اسی لیے انہی کے نام سے یہ جلسہ کیا جاتا ہے اور انہی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہم یہ جلسہ مستقل کر رہے ہیں۔
جشن باب العلم کے عنوان سے منعقدہ اس تقریب میں محفل مقاصدے کا بھی اہتمام کیا گیا جس کی نظامت احمد بجنوری اور گوہر نوگانوی نے مشترکہ طور پر کی۔ شعراء اکرام نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں قصیدے پڑھے اور انہیں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔
کہ محسوس ہو رہا نجف کی زمین پر دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر۔
سچی بات کہی ہے۔
شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹ ورک، دہلی۔
پاکستان کے شہر کراچی میں فائرنگ اور تشدد کے تازہ واقعات میں کم از کم 6 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے. ہلاک ہونے والوں میں ایک سیاسی جماعت کا کارکن بھی شامل ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے پی آئی بی کالونی کے علاقے میں فائرنگ کر کے سہیل حسین نامی نوجوان کو ہلاک کر دیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے نوجوان کا تعلق حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم سے تھا. نشتر بستی کے علاقے میں پولیس کے مطابق رات بھر فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، تاہم صبح پولیس نے حالات پر قابو پا لیا ہے. ماری پور گولی مار پاکستان چوک پر بھی فائرنگ کے واقعات رونما ہوئے، جن میں مجموعی طور پر 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. پولیس نے کہا ہے کہ اسے لیاری ایکسپریس وے کے قریب سے 2 افراد کی بوری میں لاشیں ملی ہیں. عراق کے صدر نے حکومت کے خلاف قطر، سعودی عرب اور ترکی کی سازش کے ناکام ہونے کا اعلان کیا ہے. عراقی صدر جلال طالبانی نے سنیچر کی رات ایک بیان جاری کر کے وزیر اعظم نوری مالکی کی حکومت کے خلاف ان تینوں ملکوں کی سازش کی ناکامی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوری مالکی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو عراقی نے پارلیمنٹ کی ضروری حمایت حاصل نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ میں اس پر غور نہیں کیا جائے گا. دریاسنا نجف میں عوام نے مظاہرہ کر کے سعودی عرب کے خلاف نعرے لگائے اور عراق میں سیاسی عمل کو متاثر کرنے، فتنہ پھیلانے اور شہریوں اور حکام میں ہنگامہ آرائی کے لیے آل سعود کی کوششوں کی سخت لفظوں میں مذمت کی. مظاہرین نے اپنے ملک کے نظام کو چلانے کی اپنی توانائی پر زور دیتے ہوئے بغداد حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مختلف بہانے سے کی جانے والی سعودی عرب کی مداخلتوں کا سد باب کرے. سعودی عرب عراق کے داخلی امور میں مداخلت، دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی اور وزیر اعظم نوری مالکی کی حکومت گرانے کے لیے کچھ جماعتوں کو مالی امداد فراہم کرتا ہے. بحر احمر کے سعودی جزائر پر اسرائیلی قبضے میں خود آل سعود خاندان کا ہاتھ ہے. یہ بات معروف سعودی تجزیہ نگار فواد حداد نے الحرمین نیوز ویب سائٹ کو اپنے انٹرویو کے دوران کہی. انہوں نے کہا کہ 1967 کے 6 روزہ جنگ میں اس وقت کی سعودی حکومت نے 80 کلومیٹر رقبے والے جزیرے تیران اور 33 کلومیٹر رقبے والے جزیرہ سنافیر کو مصر کے حوالے کر دیا تھا، لیکن مصر کے شکست کے باعث اسرائیل نے مذکورہ جزائر پر قبضہ کر لیا. انہوں نے ملک کے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مذکورہ دونوں جزائر کے بارے میں اپنی خاموشی اور سینسرشپ کو ختم کریں اور اس بارے میں حقائق چھپانے کا سلسلہ بند کیا جائے. فواد حداد نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے سلسلے میں اقوام متحدہ میں صہیونی حکومت کے خلاف شکایت درج نہیں کرائی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سعودی شہریوں کا حق ہے کہ انہیں مذکورہ جزیروں کے بارے میں حکومت کی خاموشی اور سینسرشپ کی وجوہات سے آگاہ کیا جائے. فرانس میں پارلیمانی انتخابات کا آغاز ہو گیا ہے. فرانس میں پارلیمانی انتخابات کے لیے اتوار کی صبح سے ووٹنگ شروع ہوئی. یہ انتخابات ایسے حالات میں ہو رہے ہیں کہ جب اس ملک کے صدارتی انتخابات میں فرانسوا اولینڈ کی فتح اور نکولا سارکوزی کی شکست کو ایک مہینے کا عرصہ گزرا ہے. رپورٹ کے مطابق فرانس کے 4.60 کروڑ ووٹر 6,600 امیدواروں میں سے اراکین پارلیمنٹ کا انتخاب کریں گے. فرانس کی سوشلسٹ پارٹی کو امید ہے کہ اس پارلیمانی الیکشن میں اس کو ایوان زیری میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی. سروے رپورٹوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سوشلسٹ پارٹی کو پارلیمانی انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے. اس پارٹی کے پاس سینٹ میں اکثریت ہے. پارلیمنٹ میں بھی اکثریت حاصل ہونے کی صورت میں صدر فرانسوا اولینڈ آسانی سے ملک میں اپنے اصلاحاتی منصوبوں پر عمل درآمد کر سکیں گے. اور ناظرین، آخر میں آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. مصر کے صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بیرون ملک پولنگ میں محمد مرسی کی برتری اور سیاسی کشیدگی. بحرین کے مختلف شہروں میں عوام کے انقلابی مظاہرے، مظاہرین پر سعودی اور بحرینی فوجیوں کے حملے. افغانستان میں عام شہریوں پر امریکہ اور نیٹو کے حملے، صدر حامد کرزئی کا احتجاج. خبریں اپنے اختتام کو پہنچی. تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتا ہے urdu.sehar.tv.ir. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.